إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سلم بے سلم اور قرض اور رہن وغیرہ کا ذکر تھا اس ضمن میں تفلیس اور حجر اگر کوئی شخص مفلس ہو گیا تو پھر ان کے مال کے بارے میں یا ان کے قرض کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کے پاس اگر دوسرا کوئی مال ہے جس کے ذریعے سے قرض ادا کیا جا سکتا ہے تو اس کو تصرف سے روکنے کو حجر کہتے ہیں. اس میں اسی باب کی احادیث تھیں جس میں حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بالغ ہے تو اس کو اس کے مال کے تصرف سے روکا جائے گا اور اگر یتیموں کا مال ہے تو ظاہر بات ہے یتیم ہے چھوٹا ہے اس کو اس وقت تک مال نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کو وہ جوان نہ ہو جائے یا اس کو جوانی کے بعد عقل بھی آ جائے ایسی کہ جس سے وہ اپنے مال میں اس میں تصرف کر سکے. اس ضمن کی احادیث تھی یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عرضت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وانا ابن 14 سنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے سامنے میں پیش کیا گیا میری عمر احد کے سال جنگ احد کے سال میری عمر 14 سال کی تھی آپ نے مجھے اجازت نہیں دی کیونکہ بالغ ہی کو اجازت جنگ کی دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور خندق کے سال ہم پیارے رسول کے سامنے پیش کیے گئے خندق کا سال پانچویں سال میں تھا سرے ہجری کے اور احد تیسری ہجری میں تھا. اس وجہ سے ان کی عمر 15 سال اور کچھ ہو گئی تھی خندق کے سال تو پیارے رسول نے ان کو اجازت دے دی جنگ کی. اس حدیث کو چونکہ یہ جنگ کی حدیث ہے اور جنگ میں اجازت دینے کی حدیث ہے لیکن اس کو بے حجر اور افلاس کے باب میں اس وجہ سے لائے ہیں کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اس کی عمر 15 سال سے کم ہے تو پھر اس کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا اس کے مال کو اس کا ولی بڑھائے گا اور اس میں تجارت کرے گا پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا جب دیکھے گا کہ اپنی اس کی پوری ہوگی جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ نکاح اور شادی کی عمر بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی ان کے بارے میں دیکھا جائے گا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. عقل ایسی آ گئی ہے کہ اپنے مال میں اچھا تصرف کر سکے تو دیا جائے. تو گویا 15 سال کی عمر یہ بلوغت کی عمر ہے. اس کے علاوہ اگر سال کا علم نہیں ہے کہ کتنے سال کی عمر ہوئی تو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کو ننگا کر کے دیکھا جائے گا بحسب ضرورت اگر اس کے زیر ناف کے بال اگ آئے ہیں تو پھر اس کو اس کا مال دے دیا جائے گا نہیں تو اس سے پہلے نہیں دیا جائے گا. عنعتیہ القرظی رضی اللہ عنہ قال وردنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ فکان من انبت قتل فمن لم ینبت خلی سبیلہ. جس لیے اس کے بال زیر ناف کے آ گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ لوگ جنگ کے لیے پیارے رسول سے تیار ہو گئے تھے معاہدے کے خلاف کیا تھا اور جس کے بال نہیں ہو گئے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. فکن تو بھی ملم یمبت میرے زیر ناف بال نہیں آئے تھے اس وجہ سے مجھے چھوڑ دیا گیا اور بعد میں وہ صحابی رسول ہوئے. ان سے بہت سی احادیث کی روایت ہے. اور ایک اسی طرح عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے کہتے ہیں کہ پیارے رسول سے میں نے سنا آپ فرماتے ہیں لا یجوز للمرأة عطیۃ الا باذن زوجها. کوئی عورت شوہر کے مال میں بغیر شوہر کی اجازت کے کچھ دے نہیں سکتی کسی کو. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی جیسا کہ دوسرے لفظ میں آیا ہے لا یجوز للمرأة امر فی مالها خود اپنے مال میں اس کے لیے تصرف جائز نہیں ہے جبکہ کوئی اس کا شوہر ہے اور شوہر اس کی چوٹی کا مالک ہے. اذا ملک زوجها زوجها عصمتها جب اس کی عزت اور آبرو کا مالک کوئی شوہر ہو گیا تو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتی. لیکن یہ روایت جس کو علماء نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ یہ حسن عشرت اور حسن معاشرت اور حسن سلوک پر معمول ہے کیونکہ عورت جتنی بھی مال کی مالک ہو شوہر کی مرضی کے خلاف اگر دیتی رہے بغیر مشورے کے, کم سے کم مشورہ کر لے, مال اس کا ہے تو شوہر ہمارے خیال سے روکے گا نہیں کیونکہ مال اس کا ہے. لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے شوہر خود اس مال کا مستحق ہو, ایسا ہو سکتا ہے. آپ نے شاید روایت کتاب الزکات میں گزر چکی, حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ نے پیارے رسول کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول, آپ نے حکم دیا ہے ہم عورتوں کو کہ ہم صدقہ کریں, میرے پاس کچھ مال تھا میں نے زکات نکالا اس کا اور لوگوں کو دینا چاہا, تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اور میں اور میرے بچے اس کے زیادہ مستحق ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, جب تک پیارے رسول سے پوچھ نہ لوں تب تک میں اس میں آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ آپ تو ہمارے گھر کے شوہر ہیں, ہمارے بچے ہیں, ان پر زکات خرچ کریں گے. تو کہیں پیارے رسول سے پوچھا تو پیارے رسول نے فرمایا صدقہ ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود سچ کہہ رہے ہیں, وہ اور ان کے بچے زیادہ اس کے مستحق ہیں. تو اس بار میں بھی عورت کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس کچھ مال ہے دوسروں پر خرچ کرنے کے بجائے, جیسا کہ ایک عام قاعدہ ہے شریعت کا, اللہ کربون اولا بالمعروف, جو اپنے رشتہ دار ہیں, بھائی بند ہیں, بھتیجے ہیں, وہ زیادہ مستحق ہیں. تو گویا عورت اگر خرچ کر رہی ہے بغیر شوہر کے مشورے کے تو یہ مسئلے اس میں جاتے رہیں گے, یہ مسئلہ فوت ہو جائے گی. اس وجہ سے چاہیے کہ بغیر اجازت کے خرچ نہ کریں. لیکن وہی مسئلہ رہا کہ عورت اپنے مال کی مالک ہے, اگر خرچ کر رہی ہے بغیر شوہر کے اجازت سے گناہگار نہیں ہوگی. لیکن اس حدیث کو علماء نے اس بات پہ معمول کیا کہ کہیں آپس میں ناچاقی نہ ہو, شوہر ناراض ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے منمانی جو چاہتی ہے کرتی ہے. اس معنی کے لیے پھر رسول نے گویا ایک ہدایت کی کہ نہیں, عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا مال بغیر شوہر کے خرچ کرے, بغیر شوہر کی اجازت کے خرچ کرے. اسی طرح خبیثہ ابن مخارق خلالی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان المسألہ لا تحل الا لأحد ثلاثة, مانگنا کسی, مال مانگنا کسی سے, مانگنا الگ چیز ہے, قرض لینا الگ چیز ہے. تو گویا مانگنا جیسے کسی کا زکات یا کسی کا مال اللہ کے واسطے مانگ رہے ہیں تو کتنے لوگوں کے لیے, کس قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کے علاوہ کسی سے مال مانگنا جائز نہیں ہے. رجل تحمل حمالۃ, کسی کے لیے جائز نہیں, رجل تحمل حمالۃ, وہ آدمی جس نے کوئی ذمہ داری لے لی ہو. حمالہ کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے کسی مال کی ذمہ داری لے لی, دو آدمیوں نے لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارا 10,000 ریال لیا ہے, اس میں بہت کچھ ناچاقی اور بہت کچھ اختلاف کا خطرہ ہے, ہو سکتا ہے جان لینے کا مسئلہ آ جائے, جان دینے کا مسئلہ آ جائے. تو اگر کوئی آدمی اللہ کے واسطے اٹھتا اور کہتا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں, چھوڑ دو یہ مسئلہ, جھگڑا چھوڑ دو, میں ذمہ داری لیتا ہوں, تمہیں 10,000 ریال دوں گا. آدمی کے پاس لاکھوں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں سے ذکر کر سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے میں نے ایک ذمہ داری لی ہے اور وہ نیک کام کے لیے آپ لوگ مدد کیجیے, وہ شخص مانگ سکتا ہے. رجل تحمل حمالۃ حلت له المسألة حتى يصيبها, اتنا حاصل کرنے کے بعد ثم يمسك, سے مانگنا چھوڑ دے, نہیں کہ زندگی بھر وہ اسی نام سے مانگتا رہے اور ابھی کئی گنا اس کا حاصل کر لیا, ایسا بھی ہوتا ہے. ورجل ثابت ہو جائے حق رشتہ ماله حلت له المسألة حتى يصيب قوام من اجل, آدمی کے پاس کھیتی تھی, آدمی کے پاس باغیچہ تھا اور کوئی ایسا مال تھا, دور تھا, اچانک اس میں کوئی مصیبت آ گئی, آگ لگ گئی, سب کچھ اس کا جل گیا, ہاتھ خالی ہو گیا, بھوکا مر رہا ہے بےچارا, اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, دنیا جانتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ مصیبت آئی ہے, تو اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے کہ مانگ کر کے اپنی روزی اور اپنے بچوں کی روزی چلا سکے. ورجل اصابت وفاقت, کوئی آدمی ہے اچانک اس کو کسی وجہ سے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی حالت ٹھیک ہے, مانگتا نہیں تھا یا غریب نہیں تھا لیکن اچانک اس کو بھوکمری آ رہی ہے, فاقہ کرنا پڑ رہا ہے, تو جب اس کا مسئلہ واضح نہیں لوگوں کے سامنے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ چند آدمی اٹھیں, حتی یقوم ثلاثة من ذوی الحجۃ من قومہ, اس کے جاننے والے اس کے قوم کے تین آدمی اٹھائیں اور کہیں بھائی, وہ خود اس کو, یعنی یہ بھی دیکھیے معاشرتی کتنی اچھی تعلیم ہے پیر رسول کی کہ بیچارہ ہو سکتا ہے شرم میں نہ مانگ سکے, تو اپنا تو سبق چلے, بچوں کا مسئلہ ہے, بیوی کا مسئلہ ہے, تو تین آدمی ان کے قوم کے اٹھیں اور لوگوں سے کہیں کہ فلاں کو فاقہ آ گیا ہے, اتنی غریبی آئے کہ فاقہ کی نوبت آ گئی ہے, تو اس کے لیے مسئلہ جائز, یعنی یا تو اس کو کہیں کہ لوگوں کے سامنے تعارف کرائیں پھر وہ پیسے لے سکتا ہے مانگ کر کے لوگوں کے زکات کا صدقے کا. اس کے علاوہ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے علاوہ کسی آدمی کے لیے مانگنا جائز نہیں. جو شخص الحمدللہ مستفی ہے خود وہ زکات دے سکتا ہے, لیکن مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو یقیناً اس کے بارے میں بڑی سختی آئی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المسرۃ کدوحن او خدوشن یخدش بها الانسان وجهه, بغیر ضرورت کے آدمی مانگ رہا ہے, ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن مانگ کر کے اچھے سے اچھے اونچے سے اونچے درجے کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی اسی ذمے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے گا اور اپنے ناخنوں سے اپنے انگلیوں سے نوچ کر کے اپنے چہرے کا گوشت کھائے گا, جیسا کہ ابھی ہے, اور چاہے اس کے چہرے پر ہڈی نہیں ہوگی. یہ اس کا گویا عذاب ہوگا برسرے خلائق سب کے سامنے کی یہ بے عزتی ہوگی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے مانگنے والے کی اس طرح کی سزا بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خاص طور پہ, یقیناً آدمی مجبور ہوتا ہے, یہاں تک کہ ایک آدمی آئے پیارے رسول کے پاس, کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے غریبی نے ایسا آ کر کے گھیر لیا کہ کہیں خطرہ ہے میں کافر نہ ہو جاؤں اس کی بنا, ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانتے تھے, آدمی کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ سوچ لے کہ یہ سب کچھ ہمارا جو کچھ دیا حاصل ہوا یہ میری عقل سے, انما اوتی تو قارون کہتا تھا انما اوتی تو والا علم ہندی, میں نے اپنے کرتب سے اس کو حاصل کیا, یہ نہ سوچے. دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, فاضل ہوتے ہیں, جیسا کہ شعر عربی کا تم عاقلن آیت مذاہب وہ جاہلن جاہلن تلقاہ مرضو. یہ روزی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے اچھی سرٹیفکیٹ والے بھوکوں مر رہے ہیں, اور ایک جاہل جو دستہ بھی نہیں کرنا جانتا ہے اس کے پاس کروڑوں کرا رہے ہیں پیسے, ایسا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اس وجہ سے آدمی کو رزاق خلاق ہی سے ہر وقت لگانا چاہیے, اسے مانگنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الوجی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ہم تجھ سے بھوک سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ بہت برا ساتھی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ تعالیٰ دین کے غلبے سے, قرض کے غلبے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. آدمی کو ہر وقت اللہ نے دیا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ, مال کو روکنے کے لیے, نعمت کو روکنے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے. ورنہ جو ذات قادر ہے کہ راتوں رات ہزاروں لاکھوں دے دیتا ہے, وہ قادر ہے کہ اسی طرح پل میں اس کو چھین لے. دنیا آپ اسی عمر میں ہم لوگوں نے کتنا دیکھا, کتنا نیچ اونچ اس طرح کا ہوتا رہتا ہے سبحان اللہ. کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنے علاقے میں ہم جانتے ہیں ایک آدمی کو بہت ہی ایماندار اور باپ دادا کے ساتھ یعنی کے ورثے میں ان کو بہت کچھ ملا تھا. ان کے گھر کا جو پرانے زمانے میں بنا تھا اتنی موٹی موٹی لکڑیاں دیوار میں بھری ہوئی کہ کوئی نقب نہ کر سکے اور کچھ, یہ سب ہم نے دیکھا. اب بہت بڑی حویلی اور ان کے یہاں ہاتھی سب کچھ, لیکن آخری زمانہ ہوا تو ان کو ہل جوتتے تھے سبحان اللہ. وجہ واضح تھی بالکل, کیونکہ وہ اور ان کے بچے سب غلط کام میں مرتبہ تھے, نوکرنیوں کے ساتھ اور کچھ اس طرح کے مقالہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے بہت دن سے, اللہ تعالیٰ حلیم ہے کریم ہے. اس وجہ سے آدمی کو حقیقت میں حلال روزی کی تلاش, اور تھوڑی روزی حلال جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا. بہت کچھ حلال ہے اس میں تھوڑی سی حرام کی روزی ہوگی تو زہر کی طرح سب کو حرام کر دے گی اور سب کو فنا کرنے کا سامان مہیا کر دے گی. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے چوری ڈکیتی بےمانی رشک دھوکہ اور اس طرح کی چیزوں سے روزی ہرگز نہ کمائے. صبح کی روزی ہو تو اس کو نکال دینا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی سوچیں آپ کی کہاں سے پیسہ آیا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. صبح ہو تو اللہ کے راستے میں دے دیجیے, ہو سکتا ہے کہیں ایسا راستہ ہو آپ نے کسی نے کسی کو دینے کو دیا ہمارے مال میں نہ آ جائے, اس طرح کا ہوتا ہے. اس وجہ سے بہت ہی مال کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجالن, کچھ لوگ ایسے ہیں, یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق, اللہ کے مال میں بغیر حق کے تصرف کرتے ہیں. فلہم النار, ان کے لیے جہنم ہے, اور روزی حرام ہے. کل جسم غذی بالحرام فالنار اولا بھی, جس جسم کو حرام مال سے پالا گیا, حرام روزی سے پالا گیا تو جہنم اس کا زیادہ اثر. اس وجہ سے روزی کے بارے میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, ہر ایک کو روزی دینی ہے, تھوڑی دے گا زیادہ دے گا, لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ طرح مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھوک مری نہ لائے، کیونکہ یہ بھوک مری کی وجہ سے، فاقہ کی وجہ سے آدمی عزت بھی بیچ ڈالتا ہے. آپ کو قصہ کئی بار سنے ہوں گے آپ کہ ایک عورت تھی، اس کے چچا کا لڑکا اس کو غلط انداز میں استعمال کرنا چاہتا لیکن راضی نہیں ہوئی. کبھی وہ اللہ کی پاس باز بندی راضی نہیں ہوئی اپنے کو اس کے حوالے دینے میں. لیکن ایک زمانہ آیا کہ قحط بہت زوردار پڑا، لوگ بھوکے مرنے لگے، اس میں آ کر کے اس نے قرض مانگا اپنے مالدار چچزاد بھائی سے. اس کو شرارت سوجی یہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. آدمی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. زنا اور مالداری کی حالت میں آدمی سرکش ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کو، اندھا ہو جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس رب نے دیا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، اس کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں. اذا کنت فی نعمت فرآہ فان المعاصی تزیل النعم. اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کی حفاظت کو، صحت کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، ہر ایک کی کا شکر اللہ کے سامنے ادا کرنا چاہیے، واجبات ادا کر کے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے تمام مصیبتوں سے. پیارے رسول، پیارے رسول، جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری دی، صبح صبح اٹھتے تھے تو تمام اذکار پڑھتے تھے، ان اذکار کا اچھے سے اچھا دل پر اثر پڑے گا، دل میں تزکیہ ہوگا، دل کی صفائی کا سامان مہیا ہوگا. اور اس میں آپ دعا فرماتے تھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء. صبح صبح آپ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ آسمان میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ زمین کا کوئی آدمی تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی جتزاد بہن کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے کہا کہ اس وقت تک تم کو میں کچھ نہیں دوں گا جب تک تم اپنے کو میرے حوالے کر دو. میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے بیچاری جب وہ بھوک سے نہیں مر رہی تھی، بلک نہیں رہی تھی، تو اس وقت اس نے اپنے کو پاک رکھا، اب ناچار مجبور ہو کر کے اس نے اپنے کو حوالے کر دیا، لیکن وہاں بھی اس نے اللہ کے فضل سے اپنے کو محفوظ رکھنے کا، کیونکہ اللہ سے دینے والے کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میرا راستہ ڈھونڈتے ہیں میں ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہوں. وہ بیچاری غلط کام نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن جب مجبور ہو گئی تو اس نے مجبوراً اپنے کو اس کے حوالے کر دیا. لیکن جب وہ شخص تہائی میں اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ چیز حرام ہے، اس کو حلال ذریعے سے تم توڑ سکتے ہو. اس مہر کو صبح میں ولا تفوت الخاتم، اس مہر کو تم حرام طریقے سے نہ توڑو. اس کے دل میں ڈر آ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے نصیحت جو ہے کبھی اثر کرتی کبھی نہیں اثر کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں اس کو ہزار بار ہم نے سمجھایا نہیں مان رہا ہے، نہیں، دیکھ یہ بات ہو سکتا ہے دل میں اثر کر جائے، کیونکہ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ کبھی کبھی نرم ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت ہی سخت پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. اس وجہ سے رکھ کے فائن ذکر تنخواہ المومنی بتا کہتے رہنا چاہیے، اللہ کے بندے نماز پڑھو، اللہ کے بندے روزی حلال کی کوشش کرو، حرام نہ کھاؤ، دیکھو دھوکہ دھڑی نہ کرو. یہ سب چیزیں نصیحت ہیں آپس میں. اسی کو تحت کہا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم سب لوگ گھاٹے اور ٹوٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، وہی لوگ فائدے میں ہیں جو امن ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور مصالح کرتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، حق کی چیز کا. اس وجہ سے نصیحت رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. قیل لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی؟ قال للہ ولرسول، اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی توفیق برتی جائے اور پیارے رسول کی اتباع کی جائے. للہ ولی رسول ولی کتاب، اللہ کی کتاب پر عمل کیا جائے. ولی ائمت المسلمین و عامتہم، مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی. ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ باتوں کو اڑانا یا ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا یہ بھی جائز نہیں ہے اگر وہ مسلمان لوگ ہیں. وہ عامتہم، عام لوگوں کے لیے خیر خواہی. عام لوگوں کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ کسی غلط بات کو دیکھیں ان سے تو ان کو اگر ہمیں طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دیں. لتاخذن على يد الظالم ولا تأثرنه على الحق أثرا. یا رسول فرماتے ظالم کا ہاتھ ضرور پکڑو. نہیں ہے تو کم سے کم خیر خواہی یہ ہے، جیسے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی ظالم میں ہو اس کی مدد کرو، اس صورت میں بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہو تو اس کی بھی مدد کرو. پیارے رسول سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کی بات تو سمجھ میں آئی، کوئی کسی کو مار رہا نہ جائز ہم اس کے ساتھ ہو کر کے اس کو دفاع کریں، یہ تو بات سمجھے، لیکن ظالم کی مدد کیا کرنی ہوئی؟ پیارے رسول نے فرمایا اس کو زبردستی اس کے ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہوئی. آج روک دیں گے تو کل اس کی ہمت نہیں بڑھی رہے گی، آج نہیں روکیں گے کل اس کی ہمت، آج ایک کو پیٹا تو کل دوسرے کو پیٹے گا، دوسرے کا مال کھائے گا، اس وجہ سے اس کی مدد ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روزی حلال دے. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے زور بازو اور زور علم سے حاصل کر رہے ہیں، نہیں. آپ دیکھیں گے کتنے اچھے کوالیفائڈ لوگ، اچھے سرٹیفکیٹ کے لوگ بیچارے بھوکوں مر رہے ہیں، تلاش رہے ہیں، ادھر ادھر گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی ان کا کوئی کام نہیں مل رہا ہے، نہ ان کی روزی کا سامان ہو رہا ہے. بہت سے لوگ جاہل ہیں. اس وجہ سے ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں. تو پھر جب وہی دینے والے ہیں تو انہی کے سامنے ہم رات دن اپنے کو اپنی پیشانی رگڑے اور مانگے. اور آدمی کہیں بھی بیٹھے کام کرنے تو اس میں یہی کوشش کرنی چاہیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی حلال دے. یا رسول سے ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، میں گھبرا رہا ہوں، اور قرض جو ہے یہ ہم اور غم بنا ہوا ہے. یا رسول نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، تمہارے اوپر اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا کرا دیں گے. اللہ مکینی بے حلال کا حرام. دیکھیے اے اللہ تعالیٰ تو حلال دے کر کے اپنا مجھے حرام سے بچا لے. اللہ مکینی بے حلال کا حرام و اغننی بے فضل کا امن سواد، خاص اپنے فضل سے مجھے نماز کر کے دوسروں کی مہربانی سے مجھے دور رکھ. یہ بہت بڑی چیز ہے، دوسروں سے مانگنا، دوسروں کے دست نگر رہنا. حق بات بھی نہیں کہہ سکتا اس کا، لیکن اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. قناعت بھی ہونی چاہیے اس زمن میں تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ کبھی تھوڑی دیتا ہے کبھی زیادہ دیتا ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ وہ زیادہ مالدار ہم ان کی طرح ہو جائیں، نہیں. اس زمن میں پیارے رسول نے فرمایا کہ جو تم سے نیچی حالت میں ان کو دیکھو، انظر الی من ہوا اصغر من، جو نیچی حالت میں ان کو دیکھو اور جو اونچے ہیں ان کو مت دیکھو. دین دنیا کے معاملے، دین کے معاملے میں جو ہم سے اونچے ان کو دیکھنا چاہیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، دین کے معاملے میں تنافس ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش ہونا چاہیے. لیکن دنیا کے معاملے میں انظر الی من ہوا اسفل منکم، یہ فإنه اجدر الا تذکروا نعمت اللہ، اس سے پھر تمہیں اللہ کی نعمت یاد آئے گی. ابھی کوئی آدمی ایک پیر کا لنگڑا ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک پیر صحیح ہے، الحمدللہ بیساکھی سے چل رہا ہے. آپ دیکھیں دو پیر کے لنگڑے بیچارے گھسٹ کے چل رہے ہیں، چمڑا پہنے ہوئے ہیں تاکہ وہ کپڑے نہ کٹے. تو وہاں دیکھ کر کے دیکھیں، اگر نہیں شکر ادا کیا تو یقیناً وہ اللہ کی مہربانیوں سے بہت دور ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک پیر ایک گھٹنے میں درد ہے، دونوں میں ہو جاتا تو میں کیا کرتا ہے نا. شکر اللہ تعالیٰ کے کی مہربانی کی، تو ہونا یہ چاہیے، دعا کرنی چاہیے. یقیناً یہ چیز آدمی خود تو صبر کر سکتے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزی کا مسئلہ بہت عام ہوتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ لگا کر کے کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی دے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کر. اللہ مکفنی بے حلالک عن حرامک واغننی بے فضلک عمن سواک، اس کی برابر دعا آدمی کو ہر وقت کرنا چاہیے. آدمی کے پاس لاکھوں ہوں لیکن بہرحال اس کی عبادت کے لیے یہ دعا ضروری ہے اس قسم کی. باب الصلح، صلح یہ بھی ایک معاشرے کی اور سوسائٹی کی بہت اہم چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں جیسے کہتے ہیں اونٹ رہے اونٹ تیری کون کل سیدھی، سب کل ٹیڑھی ٹیڑھی ہو گئی ہے. نہ آپس کے تعلقات، بھائی بھائی کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ تو بہت دور کے ہیں، ان سے دور مسلمانوں کے حقوق ہم نہیں دیتے ہیں. حالانکہ حق المسلم علی المسلم، حقوق کتنے ہیں اس جان ضعیف پر. لیکن بہرحال آدمی جو ہے کوشش کرے تو ہر ایک کا حق ادا کر دے گا انشاءاللہ. آپس میں، اور اسلام جو ہے سلم ایمان امن سے مشتق ہے. اسلام میں آپس میں مصالحت ہونی چاہیے ہر ایک کے ساتھ. کسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، دو ٹولیاں اگر لڑ بیٹھے تو ان کے درمیان صلح کرو. فاصلحوا بینہما، صلح کی کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ اس ضمن میں دیکھیں صلح کی اہمیت اتنی ہے کہ اس میں جھوٹ بھی آپ بول سکتے ہیں. جھوٹ بولنے کی جہاں اجازت ہے تین جگہوں میں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ اگر صلح کرانے کی بات ہو، آپ گئے اس کے پاس بہت غصہ ہے، کوئی آدمی ہمارا بھائی ایسا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، سب کچھ. وہاں گئے وہ اسی طرح الٹا سیدھا کرنے لگے، تو جا کر کے ان سے کہیں بھائی میں گیا تو بہت ہی ادب سے آپ کا نام لے رہے، تو بول نہیں رہے، کچھ نہیں کر رہے. یہ چیز کہہ سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے گالی بھی سنی ہے ان کو, حرامی لاچاقو اور چور سب کچھ کہہ رہے ہیں, جھوٹا کہہ رہے ہیں, لیکن اس دن میں آپ کہہ سکتے ہیں میں گیا بھائی تو بڑی عادت سے آپ کا نام لے رہے تھے, بول نہیں رہے تھے کچھ, ہم پوچھ رہے تھے کیا آپس میں اختلاف ہے کیوں ہے, کہتے بس کچھ نہیں ہے ہمارا بھائی ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی اظہار نہیں. اور جب ان کے پاس جائیے تو ہی بات تو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو صلح کی اہمیت اتنی بڑی ہے, ایسے لوگ صلح کی اہمیت شریعت میں اس قدر ہے کہ اس میں آپ کو جھوٹ بھی بولنے کی اجازت دی گئی ہے. اس وجہ سے آدمی دو آدمیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو آج کل کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اس میں اور ہی لکڑی ڈالنے اس اختلاف میں اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ چیز غیر شرعی نہیں ہے, یہ چیز غیر شرعی ہے, شرعی نہیں ہے حقیقت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو آدمی لڑ بیٹھے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. جس قدر بھی ہمت ہو کیا نام ہے محنت اور کوشش کرنی پڑے اس میں صلح کرانے کی کوشش. نہیں صلح کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اڑ ہی جائے, فہم مغت ہے ہمارا اخرا فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ, جو سرکشی کرے اور صلح کی بات نہ مانے تو پھر تم مظلوم کے ساتھ ہو کر کے اس کے ساتھ لڑائی کرو. یہ ہے تو صلح جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے. شوہر میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فبعث حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل کی دنیا میں طلاق کا مسئلہ بہت ہی زوروں پر پکڑا جا رہا ہے, اور یہ ہے کہ معمولی بات پر ایک نہیں دو نہیں تین طلاق آخری بندوق کی طرح چھوڑ دیتے ہیں لوگ, ایسا کرتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے. یا یہ کہ لڑکی بغیر کسی جرم کے بیچاری کو طلاق دے دیا جاتا ہے, تھوڑا سا اختلاف ہوا فوراً طلاق کی بات آتی ہے. نہیں, جھگڑا ہو بیوی بچی کو دور کر دیا ہے ماں باپ کے یہاں بھیج دیا ہے تو پڑوسی کو معلوم ہو تو کم سے کم کوشش کر کے کہ آخر بات کیا ہے ہم لوگ چلیں اس کے لیے. یہ اس چیز کی کمی معاشرے میں بہت کچھ ہے حقیقت میں. اگر کبھی کبھی دل دونوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کہہ دے تو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کتنے مسائل اس طرح کے حل ہوئے الحمدللہ, لیکن اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو باپ کہے گا لڑکی کے باپ کہے گا ہم کیوں اس سے کہیں, اور لڑکے کے باپ کہے گئے اور کہے گا ہم کیوں ان سے جا کر کے میرا سماجت کریں. معاملہ اسی میں بیوی لڑکی ضائع ہوتی ہے, کسی کی لڑکی کی عزت بھی گئی اور پہلے باپ رہ تھی اب وہ طیبہ ہو گئی سب کچھ ہو گیا اور پھر سر پر باپ کے بوجھ بن جاتی ہے. یہ سب مسائل ہیں حقیقت میں. اس میں جو آدمی کھڑا ہو کر کے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ اجر دے گا. عن عمرو بن عوف المزنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلح جائز بین المسلمین, مسلمانوں کے درمیان صلح جو ہے وہ جائز ہے. جائز کے معنی یہاں کہا گیا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے. الا صلحا حرم حلالا او اہل حراما, ہاں اس قسم کی صلح جائز نہیں ہے جس میں حرام کو حلال کیا جا رہا ہو اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے, وہ صلح جائز نہیں ہے. اس کی مثال آپ نے سنی ہو شاید. ایک صحابی آئے پیارے رسول کے پاس اور کہتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا بچہ میرا یہ لڑکا بلا کیا نوکر تھا, کانا حصیفا علی ھذا, نوکر تھا اجرت پہ کام کر رہا تھا, فزنا بمراته, اس کی بیوی سے اس نے زنا کیا, اور لوگوں سے جب میں نے پوچھا تو بتایا کہ تمہارے بچے کے اوپر, کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا, تمہارے بچے کے اوپر کوڑے لگانے ہیں سو, اور اس کی بیوی کو جان سے مارنا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے. پھر میں نے صلح کر لی اس سے کہ اس کو ایک لونڈی اور 100 بکریاں دے کر کے ہم نے کہا معاملہ ہاتھ لو چھپا لو اس کو اور ہم تم کو یہ چیز دے رہے ہیں, ایک بکری اور 100 بکری اور ایک غلام. پیر رسول سے آ کر کے دکھ رہے ہیں, پیر رسول نے فرمایا کہ الولید والشاۃ رد علیک, لونڈی اور بکری تمہارے پاس لوٹا دی جائے گی. وہ البنے کا جلد میں حسین وہ تقریب وہاں, تمہارے لڑکے کے اوپر 100 کوڑے لگانے ہیں اور سال بھر ان کو اس شہر سے دور کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے سبحان اللہ, اس شہر سے دوسرے شہر بدل جس کو کہتے ہیں وہ کرنا ہے. وہ ان وقت ہو یا انیس, انیس انس تھے یا انیس صحابی تھے, ان سے پیارے رسول نے کہا کہ جاؤ ان کی بیوی سے پوچھو، اگر اعتراف کر رہی ہے تو اس کو جا کر کے رجم کرو، کیونکہ شادی شدہ ہے اس کے اوپر رجم ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اس قسم کے سورے جس کو حلال کو حرام کیا گیا تھا، حرام کو حلال کیا گیا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا. تو کوئی بھی صلح ایسی ہو جس میں حلال اور حرام کا کی تمیز نہ ہو تو وہ صلح جائز ہے. لیکن جو چیز جس چیز کو شرعی چیز کہی جاتی ہے، دو میاں بیوی لڑ بیٹھے، دو بھائی لڑ بیٹھے، دو قبیلے لڑ بیٹھے، اس میں صلح کی کوشش بہت ہی اہم چیز ہے. اور خاص طور پہ اسلام کا یہی مقصد ہے کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے امن میں رہیں. اسلام اور ایمان کا مطلب ہے کہ صلح اور امن دونوں رہے. اسی وجہ سے الحمدللہ یعنی اسلامی دور کے صحابہ کرام و تابعین تبع تابعین تین دور ایسا گزرا ہے کہ کہتے ہیں ربیعہ ابن سلمان ایک قاضی تھے، تابعین میں سے تھے. قاضی شرح کے بعد کا ذکر ہے، ایک کتاب ہے اخبار القضاۃ قاضیوں کی خبر میں، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ربیعہ ابن سلمان بیٹھے 6 مہینے تک کوئی ان کے پاس معاملہ ہی نہیں آیا. قاضی بن کر کے جب بھیجے گئے تو کوئی معاملہ نہیں آیا. سبحان اللہ، کوفہ میں بیٹھے 6 مہینے تک کوئی معاملہ ان کے پاس نہیں، بیکار بیٹھے تھے. لوگ لڑتے جھگڑتے اور اس طرح کے معاملات ہی نہیں ہوتے تھے. زمانہ اس طرح پاک ہو گیا تھا دینی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے اللہ تعالی رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں ہوں، میرے صحابہ ہیں. ثم الذین یلونہم کے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم کے تابعین کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم چوتھی مرتبہ کا یا تیسری مرتبہ کا. بہرحال تو وہ تین زمانہ کم سے کم، تین زمانے یا تین صدیاں سب سے مبارک صدیاں رہیں جس میں خیر غالب تھا، برائیاں نہ ہونے کے برابر. وجہ یہ تھی کہ لوگ دین اسلام کی چھوٹی اور بڑی چیزوں پر عمل کرتے تھے. لڑائی جھگڑا ہو گیا تو آپس میں ایک دوسرے کو صلح کرانے کے لیے دوڑ پڑتے تھے. یہاں تک کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج کل مسلمانوں میں یہ بھی بہت کمی ہے کہ پڑوس میں جانتے ہیں دو بھائی لڑ رہے ہیں، تیسرے اگر گھس جائے اندر داخل ہو کر کے بھائی اس طرح نہ کرو تو یقیناً دونوں مل سکتے ہیں، لیکن اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے اور سالوں گزر جاتے ہیں. سالوں گزرنے کی وجہ سے